الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فآج حدیث شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ ذکر کرنی ہے کہ شاید آپ حضرات کے علم میں آیا ہوگا کہ ہمارے استاد اور دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور ناظم اعلی حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا پچھلے ہفتے انتقال ہوا. حضرت میرے بہت شفیق استاد تھے اور ان کی وفات صرف ان کے اہل خاندان کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے خاص طور پر دارالعلوم کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ان کی وفات سے تبھی صدمہ اور غم تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کے نتیجے میں بہت سے خلا پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت سی جو ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھیں ان کو تقسیم کرنا پڑا. اس کی وجہ سے کچھ انقلابی تبدیلیاں ہوئی ہیں. ہمارے دارالعلوم میں صحیح بخاری شریف کا درس حضرت ہی دیا کرتے تھے اور سالہ سال سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری تھا. تو ان کی وفات کے بعد کوئی ان کے خلا کو تصور کرنا مشکل, لیکن یہ اس طرز کی ذمہ داری اب مجھ ناکارہ پر ڈالی گئی ہے. اس کے علاوہ وہ جمعہ کے دن یہاں اسی مسجد میں خطاب فرمایا کرتے تھے, اس کے بارے میں بھی مسجد کے حضرات کا یہ خیال ہے کہ اب میں یہاں پر آیا کروں جمعہ کے دن. تو چونکہ ذمہ داریاں خاصی بڑھ گئی ہیں اور مصروفیات میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو ایک تجویز یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں میری یہاں پر حاضری انشاءاللہ ہوگی. تو یہاں جمعہ کے دن حاضری ہو جایا کرے, جمعہ سے پہلے بیان ہو اور اس کو درخواست اہتمام کے ساتھ کوشش کر لی جائے گی انشاءاللہ کہ جمعہ کے دن یہاں پر بیان ہو. اس میں شاید خواتین کا بھی انتظام کیا جا سکے. اور جو اتوار کا یہ اجتماع ہے تو اگر یہاں کے بجائے دارالعلوم میں ہو جایا کرے تو اس میں میرے لیے یہ سہولت ہے کہ آنے جانے میں جو دو گھنٹے تقریباً صرف ہوتے ہیں تو وہ میرے بچ جائیں گے اور کسی اور کام میں لگ جائیں گے. تو گویا تجویز یہ ہے کہ میری یہاں پر حاضری جمعہ کے دن ہو جائے, جمعہ کے وقت, اور جمعہ سے پہلے بیان ہو, اور اتوار کی یہ مجلس یہاں کے بجائے دارالعلوم میں ہو جایا کرے. یہ ایک تجویز ہے, میں آپ حضرات سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس پر غور کر لیجئے, اگر یہ ممکن ہو تو اس میں میرے لیے سہولت کا باعث ہوگا. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے, تو اس پر غور کر لیجئے. اگلا اتوار جو ہے وہ میں یہاں پر نہیں ہوں گا, انشاءاللہ حسب معمول حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب سے درخواست کی جائے گی کہ وہ تشریف لائیں انشاءاللہ. اس سے اگلا اتوار انشاءاللہ فی الحال یہ ارادہ ہے کہ ابھی یہیں پر ہوگا, لیکن اس وقت تک آپ حضرات کے ذہن میں بات ڈال دی ہے, پھر باہ میں مشورے سے اس اتوار میں طے کر لیں گے کہ یہاں ہو یا وہاں ہو, اس پر غور کر لیا جائے. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرماتے ہیں کہ سمع اذنا یا ہاتانی و بصر عینا یا ہاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدیہ جمیعا بکفی الحسن او الحسین صلوات اللہ علیہما وقدمیہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارقح قال فرقی الغلام حتی وضع قدمیہ علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتح فاکا ثم قبلہ ثم قال اللہم احبہ فإنی احبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں نقل کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ان کانوں نے سنی ہے. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, ان راوی کو شک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن کا واقعہ بیان کیا تھا یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا, کہ ان کے دونوں ہاتھ پکڑے ایسے کر کے, بچے کے ہاتھ پکڑے اور ان کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے, ایسے پکڑا کہ جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں اور ان کے پاؤں اپنے مبارک پاؤں پر رکھے ہوئے تھے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے چڑھ جاؤ میرے اوپر, چڑھ جاؤ. تو وہ بچہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھنے لگا, ہاتھ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور پاؤں نیچے پاؤں پر ہیں, پھر پاؤں سے اوپر کر کے جیسے سیڑھی پر چڑھتے ہیں اس طرح کر کے بچہ چڑھنے لگا, یہاں تک کہ اس نے اپنے پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھ دیے. پھر جب وہ سینے پر پاؤں رکھ دیے تو قریب آ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. بچے نے منہ کھولا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر فرمایا کہ اللہم احبہ فإنی احبہ, یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت فرمائیے, اے اللہ ان سے محبت فرمائیے کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ روایت بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ میری آنکھیں جیسے کہ اب دیکھ رہی ہوں یہ واقعہ, اور جو کلمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے گویا کہ میں نے اپنی کانوں سے سنے ہیں, ان کانوں سے سنے ہیں.
اللہ
بتلانا یہ مقصود ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے گھلے ملے رہتے تھے. یہ نہیں کہ چونکہ آپ کو ایک عظیم منصب حاصل ہے جو دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو کسی فرد بشر کو حاصل نہیں ہو سکتا, اس واسطے اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں یا ان کے اوپر تحکم جتائیں بلکہ ان کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے. یہی باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہی اس کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے شفیق اور مہربان تھے, بچے کو اپنے سینے پر سینے مبارک پر سوار کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس کائنات میں بشریت کا کامل ترین نمونہ ہوتے ہیں, ان سے زیادہ کامل نمونہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں سے بتایا جائے کہ دیکھو ہمارے اگر ہماری پسند والی زندگی گزارنی ہے تو ان کا اتباع کرو, اس نمونے کو اپناؤ, یہ ہے وہ زندگی جو میں تم سے بھی چاہتا ہوں اور جو تم سے مطلوب ہے. تو کامل ترین نمونہ ہوتا ہے. لہذا علماء کرام نے فرمایا کہ اس واسطے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنے عزیزوں رشتہ داروں گھر والوں اور احباب سے ان کی محبت بھی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اور کامل اور مکمل ہوتی ہے. جتنے دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے, اس سے زیادہ محبت انبیاء کرام علیہ السلام فرماتے ہیں, محبت ان کے اندر کامل ہوتی ہے. اور اسی کامل محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ گھلے ملے رہتے ہیں. اگرچہ فرق یہ ہے کہ ہماری آپ کی محبت جو ہے وہ دیکھنے میں چاہے زیادہ معلوم ہو لیکن حقیقت میں وہ اس لیے ناقص ہے کہ بعض اوقات ان کی خیرخواہی آخرت کے معاملات میں ان کی خیرخواہی کا تصور جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے, اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے پیش نظر زیادہ تر ان کی آخرت کی خیرخواہی رہتی ہے. اس واسطے بعض اوقات فرق معلوم ہوتا ہے, ورنہ حقیقت میں ان کی محبت کامل ہوتی ہے. لیکن وہ محبت انہی حدود کی پابند ہے جو شریعت نے مقرر فرمائے, لہذا اس محبت میں اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی, آپ کے حکم کی کسی خلاف ورزی پر وہ محبت مشتمل نہیں ہوتی, بلکہ محبت بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے دائرے میں رہ کر ہوتی, اور پھر وہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے ذمے ان کے حقوق عائد فرمائے ہیں لہذا میں محبت کروں ان سے محبت کرتا. تو یہ بھی سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچوں سے محبت کی جائے, بچوں سے پیار کیا جائے. لہذا جو حضرات علماء کرام صوفیاء کرام جو متبع سنت ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ بچوں سے اتنی ہی محبت کریں گے, اتنا ہی پیار کریں گے, اور کریں گے اتباع سنت کے نقطۂ نظر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع اس میں ہے, پیار سے پیار کریں گے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم العمر مانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے, اور اتنا پیار کرتے تھے کہ بعض اوقات بچوں کو کے ساتھ جب آدمی ان کو کھیلتا ہے تو کبھی چھیڑتا بھی ہے. تو حضرت والا جب خانقاہ سے اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے تو راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے, تو جب حضرت گزرتے تو ان بچوں کو کھیلتے بھی تھے بعض اوقات. وہ بڑے ابا حضرت کو کہا جاتا تھا, جتنے بچے تھے بستی کے وہ سب حضرت کو بڑے ابا کہتے تھے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سب کے سب اکٹھے کھڑے ہو گئے، بڑے ابا سلام، بڑے ابا سلام، بڑے ابا سلام. ایک ایک بچہ سلام کرتا جا رہا ہے، حضرت ہر ایک کا جواب الگ الگ دیتے، اچھا بھائی وعلیکم السلام، اچھا بھائی وعلیکم السلام. تو جب بچے کھیل رہے ہوتے تھے، بعض اوقات مشغول ہیں اپنے کھیل میں، دھیان نہیں دیا، تو حضرت بھی جاتے ہوئے کسی کو چھیڑ دیا، کسی کو پیچھے سے کان پکڑ لیا، کسی کا سر پہ ہاتھ پھیر دیا، اس طریقے سے پھیرتے ہوئے گزرتے. اب بچے کھیل میں منہمک ہیں اور حضرت پیچھے سے آئے اور انہوں نے چھیڑ دیا، اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا، تو بچہ تو کھیلنا چاہ رہا ہے، وہ ایک دم سے اس کو پکڑ لیا تو اس کو بہت برا لگا. تو ایک بچے نے جب حضرت نے پکڑا تو ایک بچے نے چھوٹتے کہہ دیا، اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں، اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں. تو خیر حضرت نے پھر ایک خط میں تعریف فرمایا کہ میں ایک دن اس طرح گزر رہا تھا تو ایک بچے نے مجھے یہ کہا کہ اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں. تو فرمایا کہ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ اس جملے کا میرے اوپر کیا اثر ہوا بچے کے. ظاہر ہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہے، اس نے کہہ دیا، اس کا تو کوئی خیال تھا ہی نہیں کہ اس نے کوئی گستاخی کی یا کچھ، بچہ ہے اس نے کہہ دیا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ اس شخص نے مجھے بڑی اچھی دعا دی. اس کو میں بد دعا تصور نہیں آئے کہ بد دعا دیا، ایسا لگا کہ اس نے بڑی اچھی دعا دی، اس واسطے کہ یہ دعا ایسی تھی جیسے کوئی شخص مسافر ہو، سفر میں گیا ہوا ہو، اور کوئی شخص اس سے یہ کہے کہ اللہ کرے تو اپنے اصل وطن میں پہنچ جائے. تو بتاؤ وہ دعا بد دعا سمجھے گا یا دعا سمجھے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ دعا کی بات ہوگی، اس کی عین خواہش ہے کہ اپنے وطن میں پہنچ جائے. تو حقیقت میں ہم لوگ جو یہاں دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو وہ تو سفر پر آئے ہوئے ہیں، ہمارا اصل وطن اور اصل منزل تو آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ہمیں دعا دے رہا ہے کہ ہم اپنے اصل وطن تک پہنچ جائیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے بے شک جنت ہے لیکن مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اس کا وطن اصلی کہیں اور ہے. تو اس واسطے اس کو تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس وطن اصلی تک پہنچ جاؤں. اسی لیے حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا. تو اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ اس نے مجھے دعا دی. تب دیکھو اتنا بڑا حکیم الامت اور اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا مصلح، اور جب جا رہا ہے تو بچوں کے ساتھ اس طرح چھیڑ خانی کر رہا ہے کہ جیسے عام آدمی کیا کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو جب گھر میں جاؤ، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگے، دل چاہے کہ گود میں اٹھا لو، تو ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، رک کر یہ سوچو کہ ہمارا جو دل چاہ رہا ہے، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ اس کو اٹھائیں، تو اس نفس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے. دوسرے لمحے دوسرا خیال دل میں لاؤ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے، گود میں اٹھایا کرتے تھے، آپ کی سنت کی اتباع میں اٹھاتا ہوں، اب اٹھا لو، اب اٹھا لو. تو وہی عمل جو پہلے اپنے نفس کے لیے کرنے جا رہے تھے، وہی اتباع سنت کی غرض سے ہو گیا، اتباع سنت کی نیت سے ہو گیا، اس کا اجر، اس کی برکت، اس کا نور اس عمل میں شامل ہو. تو اس واسطے دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو انسان حسن نیت سے اور صحیح طریقے سے انجام دینے کے بعد دین کا کام نہ بنا لے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ بچوں کے ساتھ گھلا ملا رہنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی نیت سے اس کو انجام دینا چاہیے. اللہ حضرت ہمارے حضرت حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے دو ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ بیان فرماتے فرمایا کہ میں نے حضرت حکیم الامت مانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو شاید دنیا میں اور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. شاید کیا وہ فرماتے ہیں یقیناً کسی اور نے نہیں دیکھا, میں نہیں دیکھا. اور وہ فرمانے لگے کہ میں حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت جب اپنے گھر جا رہے تھے, تو ویسے جس وقت گھر جاتے تھے تو اس بات کی ممانعت تھی کہ جب خانقاہ سے گھر جا رہے ہیں تو اس بات کی ممانعت تھی کہ کوئی آدمی ساتھ چلے, بس مجھے تنہا چھوڑو, تنہا جاؤں, اور سامان اگر کوئی ہے تو کوئی دوسرا کو سامان لینے کی بھی ممانعت تھی کہ نہیں بس کوئی ضرورت نہیں, میں تنہا جاؤں گا, اپنا سامان خود لے کے جاؤں گا, کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں. یہ اس لیے کہ یہ جو پیری اور مشیخت جو رواج پا گئی تھی نا, کہ پیر صاحب جب چل رہے ہیں تو ایک مریدوں کا لشکر ساتھ چل رہا ہے آگے پیچھے, یا ان کا سامان کوئی اٹھائے لے جا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو اس طریقے سے حضرت والا کو سخت انقباض تھا. حضرت فرمایا کرتے کہ یہ شان بنانا پیری کی اور مشیخت کی یہ طریق کے بالکل خلاف ہے. ارے بھائی جیسے عام مسلمان رہتے ہیں اس طرح رہو سیدھے سیدھے, شان بنا کر اور بڑے 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 پیر صاحب بن کر رہنا کہ آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, لشکر جا رہا ہے, یہ حضرت والا کو قطعا ناپسند تھا. اور حضرت فرماتے تھے کہ یہ جس جو شخص یہ شان بنانے کی کوشش کرے اس کو طریق کی ہوا بھی نہیں لگی. تو اس وقت وہ فرماتے بھائی اس طرح جاؤ جیسے عام آدمی جاتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار یہی تھا, جب چلتے تو عام کا احد من الناس, کوئی غیر معمولی شان نہیں, یہاں تک کہ جب بیٹھے تو پتہ لگانا مشکل ہوتا تھا لوگوں کا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو اجنبی آدمی آتا تو پوچھتا تھا بھائی کون سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی کوئی امتیازی شان امتیازی نشست نہیں ہوتی تھی کہ جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ پہچان لے کہ ہاں یہ بیٹھے ہیں پیر صاحب, بلکہ عام کھلے ملے بیٹھے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اتنی بعض اوقات دقت ہونے لگی کہ لوگ باہر سے آتے تو پتہ نہ چلتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, کون ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ اپنی خاطر تو نہیں لیکن آنے والوں کی سہولت کی غرض سے ایسا کر لیں کہ ہم آپ کا ایک وہ بنا دیں بیٹھنے کی جگہ. حدیث میں روایت میں لفظ دکان کا لفظ آتا ہے, یعنی جیسے ایک چبوترا جیسا بنا دیں کہ آپ اس چبوترے پر تشریف رکھیں تو اس چبوترے پر بیٹھنے سے لوگوں کو پتہ چل جایا کرے گا, دقت نہیں ہوگی. تو جب حاضرین زیادہ ہونے لگے اور واقعی دقت پیش آنے لگی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اجازت دی کہ ہاں چلو ایسا بنا دو تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے, بس اس حد تک. باقی کوئی شان بنانے کا تصور نہیں تھا. تو وہی حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے یہاں بھی تھا کہ کوئی شان, تو عام حکم یہ تھا کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح نہ چلے جیسے کہ عام طریقہ ہوتا ہے پیروں کا. تو حضرت کو مانا تھی, لیکن کسی ضرورت کے تحت کوئی ساتھ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب عبداللہ صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ایک دن میں اس طرح حضرت کے ساتھ کچھ باتیں کرتا کرتا چلا گیا گھر تک. تو حضرت نے فرمایا بھائی آ جاؤ گھر میں بیٹھ یہیں بیٹھ جاؤ. تو حضرت نے کمرہ کھول دیا تو وہیں حضرت بیٹھ گئے. جاتے مقصد یہ تھا کہ شاید دوپہر کا وقت تھا یا شام کا تھا, خدا جانے کون سا وقت تھا. تو مقصد یہ تھا کہ تھوڑا وقت یہاں بیٹھ جائیں, کچھ باہر دھوپ ہے. کہتے ہیں حضرت اندر چلے گئے. تو جب چلے گئے تو میں تنہا بیٹھا رہا, اور خیال یہ تھا کہ جب واپس نماز کے لیے تشریف لے جائیں گے تو حضرت کے ساتھ چلا جاؤں گا. تو بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ اندر سے آواز آئی کہ حضرت کے ہاں ایک بچی رہتی تھی جس کا جو گھر میں کچھ کام وام کیا کرتی تھی. تو حضرت نے اس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی معلوم کہ تیرا نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے, کچھ دعا وغیرہ دی. اس کے بعد یہ فرمایا کہ بھئی تیرے نکاح میں کچھ وہ دھوک دھڑکا تو ہوا نہیں, تو بالکل سیدھا سادہ سا نکاح ہو گیا, تو تم یہ سوچے گی کہ کسی نے میری شادی کی وہ تقریب نہ کی. تو قریب میں ایک وہ پڑا ہوا تھا, جیسے ڈھکنا ہوتا ہے کسی چیز کا, جیسے دف نہیں ہوتا دھپڑا, تو اس قسم کی ایک چیز پڑی ہوئی تھی. تو حضرت نے وہ اٹھا کے اسے کہا اللہ تیری میں شادی کی کا اعلان جو ہے وہ اس دف پہ کر دیتا ہوں. اور کچھ دیر تک حضرت وہ لے کر وہ دف اس کے سامنے بجاتے رہے. تو حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ واقعہ جو ہے ایسا ہے کہ جو میں نے دیکھا کسی اور نے شاید نہیں دیکھا ہوگا, لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ کیا چبک کیا بات, اتنا بڑا حکیم الامت, اتنا بڑا مسلح, اور وہ جا کر ایک بچی کی دلداری کی خاطر اور اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا نکاح نہیں ہوا, اور اس طرح اس کا وہ ڈھپڑا اس کا بجا رہا ہے. تو یہ سب حقیقت میں اتباع تھا نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, کہ اپنے ہاں ساتھ تعلق رکھنے والوں کے دکھ درد میں, ان کے غم خوشی میں اس طرح شریک رہو, اور ان کی دلداری اور ان کی تعلیف قلب اس طرح کرو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلداری کا ثواب عطا فرمائے. ہاں معصیت سے اور گناہ سے اور نافرمانی سے بچو. تو دلداری کا ہر وہ طرز تقاضا جو معصیت سے خالی ہو, گناہ سے خالی ہو, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے, اور وہ سنت میں داخل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ بچوں کے ساتھ محبت میں بھی یہ نقطہ حضرت والا کا بیان کیا ہوا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس میں نیت کرو اتباع سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن یا حضرت حسین جو بھی صاحبزادے تھے ان سے کتنی محبت, کہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ان سے آپ محبت کیجئے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لہذا ان حضرات اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. البتہ محبت ان حضرات اہل بیت کی یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے, ان کے لیے دعا کی جائے, اور ان کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی فکر کی جائے, نہ یہ کہ جو محبت کے تقاضے آج ان جو نا حقیقت شناس بتا رہے ہیں, جلوس نکالنا اور ماتم کرنا اور شوق منانا, یہ تو وہ چیز ہے کہ جس سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو ساتویں محرم کو دیا ہے, وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آیا ہے, اس میں صراحتاً منع فرمایا کہ میری موت پر کوئی شخص گریبان نہ پھاڑے, کوئی ماتم نہ کرے, کوئی اس طرح شوق نہ منائے. اس کی صراحتاً منع کی گئی. اب وہ محبت کرنے والے محبت کے دعوے دار عجیب و غریب ہیں جو خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد اور اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں, اور دوسری طرف بعض وہ ہیں کہ جو ان حضرات شیعوں کی تردید میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان حضرات اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے لگے, علیہ باللہ علیہ وسلم. تو حقیقت میں یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں. اہل سنت کا مسلک ہی اعتدال کا ہے, کہ ان حضرات اہل بیت کے ساتھ محبت اور ان کی تعظیم حدود شرع میں رہتے ہوئے, یہ ایمان کا تقاضا ہے, اور اسم کے ان کے شان میں ادنا گستاخی, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے, آپ اس سے محبت کیجئے, ان کے بارے میں ثقیل کلمات استعمال کرنا یا ان کے اوپر علیہ باللہ ان کے خلاف زبان طعن دراز کرنا, یہ بڑی ہی سخت محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ رکھے. اگلی حدیث حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی حیثیتوں سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں. یہ مدینہ منورہ کے باشندے نہیں تھے، قبیلہ ہے بجیلہ یا تو اس کے یہ فرق تھے، اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہوئے تھے اور بڑے حسین اور خوبصورت تھے. ان کا حسن و جمال، مردانہ حسن و جمال سارے عرب میں مشہور تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں یہ یوسف ہادی الامہ کے لقب سے مشہور ہے کہ اس امت کے یوسف علیہ السلام. جیسے یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں بے مثال تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی بڑا عجیب و غریب عطا فرمایا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس امت کے یوسف ہیں، یوسف ثانی جیسے کہا جاتا ہے، اتنے خوبصورت تھے. بلکہ ایک مرتبہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو یہ آنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کسی گھر میں تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک ایسا شخص داخل ہوگا جو یمن کے باشندوں میں بہترین انسان ہے، اور اس کے چہرے پر چہرہ جو ہے وہ شاہی چہرہ ہے، بادشاہت کا نشان. ان کے حسن و جمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی خدمات لی. ویسے بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، لیکن ایک ان کے اندر بیماری تھی کہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو جم کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ایک بیماری تھی. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ میں یہ بیماری ہے کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا، گر جاتا ہوں. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر دعا دی، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ تکلیف بھی دور فرما دی، اور اس کے بعد پھر یہ بہترین شہ سوار بن گئے. تو وہی حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت الا تبسم فی وجہی، جب سے میں اسلام لایا اس وقت سے جب بھی میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ ہمیشہ تبسم فرماتے، چہرے پر تبسم ہوتا، اور پر تبسم چہرے سے مجھ سے ملاقات فرماتا. یہ عادت بیان کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا کہ میں سامنے گیا ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کے ساتھ میرا استقبال نہ کیا. اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ در حقیقت یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے خود اس ارشاد کا عملی نمونہ ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے بشاش چہرے کے ساتھ ملنا، خندہ روئی، خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنا، حدیث میں فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی ایک ایسا امر ہے، ایسا عمل ہے جو موجب اجر و ثواب. آپ اندازہ لگائیے کیا اس عمل کے اندر کیا تکلیف ہے، کیا دشواری ہے کہ آدمی جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، چہرے پر تبسم ہو، کیا اس میں تکلیف ہے؟ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہونے کی وجہ سے یہ عمل موجب اجر و ثواب بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس طرح اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے دوں کہ ذرا ذرا سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز رہے ہیں اپنے اجر و ثواب سے. ہاں صرف یہ کہ ذرا سا آدمی دھیان کر لے کہ یہ عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ آدمی ایسا خشک ہو کہ دوسرے آدمی کو مل کر کوئی فرحت نہ ہو. ایسا بناؤ کہ جب آدمی دوسرا ملے تو اس کو فرحت ہو اور اس فرحت کے نتیجے میں تم بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا تمہیں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحقا قط حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے گلے کے اندر کا جو کوا ہوتا ہے وہ نظر آ جائے. بال وقت کہاں آ کے آدمی ہنستا ہے تو اندر گلے کا کوا نظر آنے لگتا ہے، تو کبھی میں نے آپ کو اس طرح قہقہ مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ گلے کا کوا نظر آنے لگے. عام طور سے آپ کا معمول یہ تھا کہ تبسم فرماتے تھے، جرائے مبارک پر تبسم ہوتا تھا، اور کھل کھلا کر ہنسنا یا اس طرح ہنسنا کہ جس سے آدمی بے قابو ہو جائے، قہقہ مار کر ہنسنا، یہ آپ کے معمول میں شامل نہیں. کبھی کبھی جو زیادہ ہنسے تو ہر روایت میں آتا ہے کہ بھائی کا حتہ بدت نواجز کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. یہ اتنا ہنسنا تو کبھی کبھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا قہقہ مار کر ہنسنا کہ جس سے آدمی کا گلا نظر آنے لگے تو یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ساری عمر اس طرح نہیں دیکھا. تو یہی سنت بھی اس طرح قہقہ مار کر ہنسنا کہ آدمی بے قابو ہو جائے. تو حدیث میں فرمایا کہ ان کثرت الضحک تمیت القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کثرت سے ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو ایک طرف یہ ہے کہ جب بھی کسی سے مل رہے ہیں تو خندہ پیشانی سے تبسم کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ کہ اس طرح قہقہے نہیں لگا رہے کہ جیسے بے فکر اور غافل لوگ لگایا کرتے ہیں. دونوں کے درمیان اعتدال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. قالت، اور پھر آگے عائشہ فرماتی ہے وکانا اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه، کہ جب کبھی ہوا تیز چلتی یا بادل گھر کر آتے تو آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ تفکر اور پریشانی کے آثار نظر آنے لگتے. جب زیادہ تیز ہوا چلی یا بادل بہت گر کر آ گئے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب لوگ بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس بادل سے بارش برسے گی، اور بارش تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور لیکن آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب زیادہ بادل گر کر آتے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک پر کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا عائشہ، میں درحقیقت اس لیے فکر مند ہوتا ہوں کہ میرے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بادل جو آئے ہیں یا یہ ہوا جو چلی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ اس کے سامنے بادل گر کر آئے تو انہوں نے کہا ہاگا عارض ممطرنا، یہ بادل تو ہمیں بارش برسانے کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بادل جو تھے وہ اللہ کا عذاب لے کر آ رہے تھے. اس واسطے جب بادل آتے ہیں تو مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کر آ رہے ہوں یہ بادل، یہ ہوا جو چل رہی ہے یہ عذاب کی ہوا، اعوذ باللہ، عذاب کی ہوا نہ ہو، اس واسطے میرے چہرے پر تم تغیر کے آثار دیکھتی. اب یہ مقام ہے پیغمبر کی خشیت کا، پیغمبر کی خشیت کا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کا مقام ہے کہ جس چیز کو لوگ خوشی کی چیز سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی اس بات کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پیغام آیا. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور عظمت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ ہوگی اتنی ہی خشیت بھی زیادہ ہوگی. یہ علم کی نشانی ہے، یہ معرفت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت بڑی ہوئی ہو. دیکھو جو آدمی کسی شے کی حقیقت سے واقف نہ ہو اتنا ہی وہ بے خوف ہوتا ہے. ایک بچہ ہے، وہ فرض کرو ایک آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے، تو وہ کیا سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کو کوئی خوف اس سے نہیں ہوگا، بعض اوقات ہاتھ میں اٹھا لے گا، اس لیے کہ پتا ہی نہیں اس کو کیا ہے کیا. اور جتنی جتنی معرفت بڑھتی جائے گی، علم بڑھتا جائے گا، اتنا ہی خوف و خشیت میں اضافہ ہوگا. تو اللہ جل جلالہ کی معرفت جتنی بڑھتی ہے اور جتنا اس کے ساتھ قرب بڑھتا ہے اتنی ہی اس کی خشیت میں اضافہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. اس واسطے قرب کے مقام کے اعتبار سے خشیت بھی اتنی زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اور آپ تو الحمد للہ غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، نہ اپنے اعمال کی برائیوں کی صحیح برائی کی مقدار کا اندازہ ہے کہ ہم کس بدعملی میں ہیں، اس کی شناخت کا بھی اندازہ نہیں، اور نہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کا کم حق وہ اندازہ ہے. اس واسطے بے فکر ہیں، لیکن جس ذات پر وحی نازل ہو رہی ہے اور جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقابلے میں کتنے بے حقیقت ہیں اور یہ کس طرح عذاب کے مستحق ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر وقت اس بات کے کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک کا عالم تھا، تو ایک صحابی نے دعوت کی، دعوت یہ کی کہ حضرت آپ ہمارے باغ میں تشریف لے آئیے. باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے کچھ کھجوریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈا پانی پیش کیا، ایک کچھ بکری کا گوشت بھی. تو یہ سب ایک دم سے بھوک کے عالم میں یہ چیز نصیب ہوئی، تو آپ نے اس وقت تمام جو ساتھی موجود تھے ان کے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے سورہ تکاثر میں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں اس دنیا میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں، ان نعمتوں کا تم نے کیا شکر کیا اور ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، اس کا سوال ہوگا. تو یہ جو آج نعمت ہمیں ملی ہے کہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی اور سایہ، یہ بھی وہ نعمت ہے جس کا آخرت میں جا کر سوال ہوگا. تو ہر نعمت کے حصول پر یہ استحضار پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم نے اس کا کیا شکر ادا کیا، کیونکہ ہر وقت فکر لگی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے کی. تو باوجود ہے کہ آپ کو یہ اعلان ہو چکا کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اگلے پچھلے گناہ سب معاف، اول تو گناہ ہے ہی نہیں لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی بھی ہو تو سب معاف، یہ اعلان سن چکے، اس کے باوجود دھڑکا لگا ہوا ہے عظمت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے کہ جا کے میں کھڑا ہوں گا کیسے ہوں. دیکھو ایک تو ہوتا ہے خوف عذاب کا، یعنی جہنم کا، دوزخ کا، الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، وہ تو ہے ہی خوف، لیکن جو مقربان بارگاہ الہی ہیں ان کو خوف عذاب سے اور خوف ترقی کا ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کے بارگاہ میں جا کر کھڑے کس منہ سے ہوں گے، وہ عذاب دیں بعد میں نہ دیں وہ الگ معاملہ، لیکن اس منہ کے ساتھ، اس سیاہ چہرے کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ
میں اپنے بار پروردگار کے سامنے جا کے کھڑا کیسے ہوں گا؟ یہ خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح بچارہ ہے قرآن کریم میں جو فرمایا وہ اما من خاف مقام ربی وہ نہن نفس عن الہوا, کہ جو آدمی ڈرتا ہو اس بات سے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے کس طرح جا کر کھڑا ہوں گا, کیا منہ دکھاؤں گا اپنے پروردگار کو, تو یہ خوف ہے جو مقربان بارگاہ الہی کو ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑا کیسے ہو, یہ خشیت ہوتی ہے. عذاب وغیرہ تو بات کی بات ہے, لیکن صرف یہ بات کہ اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گا, ان کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا, یہ خوف بڑا عظیم خوف ہوتا ہے جو مقربان کو ہر وقت. تو اس واسطے ان کو اپنے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے بے حقیقتی کا بھی احساس زیادہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خشیت کا ادراک بھی زیادہ ہوتا ہے, اس واسطے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت. مقربانہ بیش بود حیرانی, ان کو حیرانی اور فکر اوروں سے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھ لو صبح شام ہمارے اوپر بھی بادل گڑگڑاتے ہیں, آندھیاں چلتی ہیں, لیکن یہ خیال نہیں گزرتا کہ بھئی کہیں یہ عذاب نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حالانکہ ہم تو اعوذ باللہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں, اعوذ باللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے, ہمارے کرتوت تو ایسے ہیں کہ جیسے پچھلے قوموں جن کے اوپر عذاب آئے ہیں شاید ان ہمارے کرتوتوں سے کم پر عذاب آ گئے, ان کو ہمارے تو آگے بڑھے ہوئے ہیں اعوذ باللہ, اس کے باوجود خوف نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خوف کر رہے ہیں. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, اس کے جلال کا حق یہ ہے کہ اس کا خوف ہر انسان کے دل میں رہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. آگے حضرت واصلہ ابن اسفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ خود بھی صحابی ہیں, لیکن آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل الضحک فان کثرت الضحک تمیت القلب. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسنا کم کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے قلب کو مردہ کر دیتا ہے. اور اس کی آگے تھوڑی سی تفصیل اگلی حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اپنے صحابہ کے ایک گروہ پر, کچھ صحابہ کرام تھے, وہ یضحکون و یتحدثون, خوب ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے, جیسے ہم لوگ گپ شپ میں کرتے رہتے ہیں کہ باتیں بھی کر رہے ہیں خوب اور ہنس بھی رہے ہیں. تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا لبکیتم کثیرا, کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تمہارے علم میں وہ باتیں آ جائیں جو میں جانتا ہوں تو ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ, ہنسو کم اور رو زیادہ اگر وہ باتیں میرے علم میں آ جائیں, تمہارے علم میں آ جائیں جو میرے علم میں ہیں. یعنی یہ بات کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, قبر میں کیا ہونے والا ہے, حساب و کتاب کا منظر کس طرح پیش آئے گا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کس طرح ہوگی, اس کے بعد جہنم اور دوزخ کے عذاب کے جو مناظر ہیں جو میں جانتا ہوں, اگر تمہارے علم میں آ جائیں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اور یہ باتیں ارشاد فرمائی. اور آگے کی بات سننے کی ہے کہ فرمایا ثم انصرف و ابکل قوم, یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے. حضرات صحابہ کرام کہاں تھے؟ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرما کر تشریف لے گئے, ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, ہنسنے بولنے کے دوران آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی اگر تمہیں پتا ہو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. تو صحابہ کرام ہم جیسے تو تھے نہیں کہ کتنی باتیں کہتے رہو کوئی اثر نہ ہو. صحابہ کرام کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بھی کافی تھا, ایک فقرہ بھی کافی تھا. تو نتیجہ یہ کہ جو حضرات ہنس رہے تھے بہت, انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم تو کس غفلت میں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں حقیقت حال کا علم نہیں ہے ورنہ ہنستے نہیں روتے. تو جب لوگ رونے لگے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وحی فرمائی. کیا وحی فرمائی؟ فرمایا کہ یا محمد لما تقنص عبادی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کیوں مایوس کرتے ہو؟ لما تقنص عبادی, کیوں مایوس کرتے ہو میرے بندوں کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر تشریف لائے اور آ کر صحابہ کرام سے فرمایا اب شروع, خوشخبری سن لو. اور فرمایا کہ وَصَدِّدُوا وَقَارِبُوا, کہ سیدھا ہونے کی کوشش کرو پوری, یعنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کرو, لیکن پوری تمہارے بس میں نہ آئے تو قریب قریب ہی آ جاؤ, قریب قریب ہی آ جاؤ. سدتو وقار. اب یہ حدیث بڑے عجیب و غریب مضامین پر مشتمل ہے. پہلی بات تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا کہ بھئی بہت ہنسنا جو ہے یہ انسان کے قلب کو مردہ کر دیتا ہے. اور صحابہ کرام ہنس رہے تھے, بول رہے تھے, تو ان کو جا کر آپ نے فرمایا کہ بھئی اتنا زیادہ ہنسنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو حقیقت میں تعلیم یہ ہے کہ ایک مومن کو نہ تو ایسا خشک ہونا چاہیے کہ ہر وقت عبوسن کم تریرا, کہ اس کو دیکھ کے آدمی کو وحشت ہو اور ہر وقت ناک چڑھائے بیٹھا رہے اور کوئی آدمی مل کر خوش نہ ہو. ابھی گزرا کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی ملاقات ہوئی تبسم فرمائے. تو آدمی نہ تو آدمی کو اتنا خشک ہونا چاہیے, بلکہ جیسا پیچھے گزرا کہ گھلا ملا رہے انسانوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کرے, خندہ پیشانی سے پیش آئے, اور کبھی کبھی ہنسی مذاق میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنا ثابت ہے, بہت سے واقعات پہلے گزر چکے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کے ساتھ خوش طبعی کا معاملہ فرمایا. تو ایک طرف تو یہ ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ہر وقت ایک مسخرہ بنا رہے, کہ صبح شام اور کوئی زندہ نہیں ہے, ہنس ہی رہا ہے بس, اور ہر وقت دل لگی کر رہا ہے, ہر وقت مذاق کر رہا ہے. کیونکہ یہ ہر وقت کا مذاق اور ہر وقت کا بے تحاشا ہنسنا یہ جو ہے یہ علامت ہے بے فکری اور غفلت. جس آدمی کو فکر ہوتی ہے آخرت کی اس کو وہ ہر وقت اس طرح نہیں ہنسا کرتا بے فکری کے ساتھ. اس وقت اعتدال بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ بالکل خشک ہو کر رہو اور نہ مسخرے بن کر رہو, درمیان آ رہو کہ آدمی خوش اخلاق بھی ہو خوش طبع بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ وہ خوش طبعی انسان میں غفلت پیدا نہ کرے. اصل چیز یہ ہے جو میں نے ابھی جملہ منہ سے نکلا کہ خوش طبعی انسان کے اندر غفلت اور بے فکری پیدا نہ کرے, اصل چیز یہ ہے. اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دونوں چیزوں کو اس طرح جمع کرتے ہیں اور جمع ہو جاتی ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ہنس رہے ہیں لیکن تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور وہ ہنسنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مانے اور رکاوٹ نہیں ہو رہا, دونوں کام ساتھ چل رہے ہیں. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, مشہور تابعین میں سے ہیں. ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں, یعنی یہ ان بزرگوں میں سے ہیں, محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ بڑے ظریف بزرگ تھے. ظریف کے معنی یہ کہ مذاق کرنے والے. تو ان کی مجلس جو ہے وہ بیٹھ کر جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو مذاق کیا کرتے تھے ان سے اور خوش طبعی کی باتیں کیا کرتے تھے. تو ان کی محفل میں اکثر و بیشتر لوگ ہنسا کرتے تھے. جیسے بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے نا کہ جس سے بھی ملاقات ہوئی تو اپنا کوئی جملہ ایسا کہہ دیا کہ جو ہنسی کا باعث ہو گیا. تو اس طرح ان کا مشہور تھا یہ بات کہ یہ کثرت سے لوگ اپنے ساتھیوں سے مذاق کرتے ہیں. لیکن ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ کننا نسمع ضحکہ بالنہار و بکاہ باللیل, کہ دن کے وقت میں تو ہم ان کی ہنسنے کی آواز سنا کرتے تھے اور رات کے وقت میں ان کے رونے کی آواز سنا کرتے تھے. رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہی شخص جو ہنسی مذاق کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ وہی اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر رویا کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ ہنسی جو ہو رہی تھی یہ در حقیقت ایک پردہ پڑا ہوا تھا, حقیقت میں دل جڑا ہوا ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ, آخرت کی فکر اپنی جگہ بدرجہ اتم موجود ہے. اس کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات بھی ہو رہی ہے. کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. ہمارے حضرت حافظ ضامن شہید رحمتہ اللہ علیہ, اقطاب ثلاثہ جو تھانہ بھون کے تھے ان میں سے ایک حضرت حافظ ضامن شہید رحمتہ اللہ علیہ تھے, بڑے درجے کے اولیاء اللہ ہیں, بڑے درجے کے اولیاء اللہ, ایسے اولیاء اللہ ہیں کہ ہمارا آپ تصور بھی نہیں کرتا. لیکن تھانہ بھون میں بیٹھے اور مجلس جو ہے ان کی جو ہے وہ بڑی یعنی باغ و بہار مجلس ہوا کرتی اور ہنسی مذاق بھی چلتا تھا لوگوں سے. تو یہ ان کا جملہ مشہور ہے کہ بھائی دیکھو وہاں تین بزرگ تھے, ایک حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, ایک حضرت مولانا فتح محمد کیا نام تھا, حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ المشائخ ہیں. تین بزرگ وہاں آ کرتے تھے خانقاہ میں, حضرت جو تھانہ بھون کی خانقاہ جو ہے اس میں, اور یہ تینوں اقطاب ثلاثہ کہلاتے تھے, تین بڑے درجے کے اولیاء اللہ. تو حضرت حاجی صاحب جو ہیں وہ اپنے تصوف میں اور طریقت میں امام تھے, حضرت مہا شیخ احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اپنے علم ظاہر کے اندر ان کا شورا تھا, حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اپنا یہ بھی اولیاء اللہ میں سے تھے مگر اپنا لوگوں کے ساتھ تھے, گلے ملے رہتے تھے. تو جب کوئی آتا تو کہتے ہیں دیکھو بھائی اگر فتویٰ لینا ہو تو وہ بیٹھے ہیں مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی, ان کے پاس چلے جاؤ, اور اگر بیعت ہونا ہو اور اصلاح کرانی ہو تو وہ بیٹھے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس چلے جاؤ, اگر حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جاؤ, حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جاؤ. تو یہ بات کہتے تھے. اب اس ہنسی مذاق کے اندر اپنی جو مقام تھا ولایت کا اس کو چھپائے بیٹھے تھے, اس کو چھپائے بیٹھے تھے. اور حضرت بعض حضرات کا یہ مکاشفہ ہے کہ تکوینی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سن 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تو اسی میں شہید بھی ہوئے حضرت حافظ ضامن شہید, اسی میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. تو کہتے ہیں یہ جو سارا ہنگامہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس دولہا کی برات سجانے کے لیے کیا تھا تکوینی طور پر, اور اللہ تعالیٰ نے خوش تو ایسا بنایا, ظریف بنایا تھا. تو ظرافت تھی لیکن ظرافت کے ساتھ غفلت نہیں تھی, تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا تھا, ہر آن ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میسر تھی, اس کے ساتھ یہ بھی ہو رہا تھا. اصل چیز یہ ہے, میرے والد ماجد قسم اللہ تعالیٰ صدر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امرتسر گیا, حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں قیام فرماتے تھے تو ان سے ملاقات کے لیے وہاں پر حاضر ہوئے. تو وہاں حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے اکابر خلفاء میں سے تھے وہ بھی تشریف رکھتے تھے, آئے ہوئے تھے وہ بھی, اور خواجہ صاحب شاعر آدمی تھے. تو ایسا ہوا کہ حضرت مفتی صاحب نے حضرت مجذوب صاحب اور والد صاحب نے حضرات کے آنے پر بڑی خوشی منائی, کھانے کا انتظام کیا, کھانے کے بعد آم کا موسم تھا, آم خوب کھائے, اور اس میں خواجہ صاحب جو تھے وہ شاعر آدمی تھے, انہوں نے شعر بھی خوب سنائے اور شعر کے اندر کچھ ہنسی مذاق بھی چلا اور کافی وقت اس میں گزر گیا. تو اچانک اگر خواجہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کس کس کو غفلت ہوئی. یعنی اب تک جو مجلس چل رہی تھی کھانے کی، عام کھانے کی، شعر سننے سنانے کی اور لطیفوں کی، یہ جو مجلس چل رہی تو کون کون غافل ہوا، کس کس کو غفلت ہوئی. تو حضرت پائی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت لگتا تو ایسا ہے کہ یہ ساری مجلس ہی غفلت میں تھی. بعض خان صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھے اس میں غفلت نہیں ہوئی. یعنی باوجود ہنسنے کے، باوجود لطیفے سنانے کے، باوجود شعر سنانے کے، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں اس تعلق میں رکاوٹ نہیں بنتی، یہ بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی ہو رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ غفلت نہ ہو، کیونکہ اصل چیز یہ ہے. لہذا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا شروع میں کہ بھئی اگر تمہیں پتا لگ جائے جو میرے میں مجھے پتا ہے تو تم رو زیادہ ہنسو کم، تو ایک عام جملہ ارشاد فرما دیا تھا، اس سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مایوس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو کہ یہ لوگ مایوس ہو جائیں کہ بھئی ہنسنے کے اوپر پابندی لگ گئی، اور جائز ہنسی مذاق بھی اور جائز باتیں بھی منع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی فرمائی کہ میرے بندوں کو مایوس نہ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اس بات کو سن کر یہ سمجھ لیں کہ ہر قسم کی گفتگو، ہر قسم کا ہنسنا منع ہے. لہذا ان کے سامنے وضاحت کرنی چاہیے تاکہ بندے میرے مایوس نہ ہوں. اشارہ اس طرف کر دیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ کوئی مجلس اور کوئی گفتگو کسی گناہ پر مشتمل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر مشتمل نہ ہو، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی پر منتج نہ ہو، اس کے نتیجے میں نافرمانی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، تو جائز ہے تمہارے لیے. باقی زیادہ انہماک کرنے سے اندیشہ ہے کہ زیادہ انہماک کرو گے تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، لہذا اعتدال کے ساتھ اگر کرو تو کوئی ممانعت نہیں. تو آپ کے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثر کا ازالہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. فرمایا کہ اب خوش ہو جاؤ، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی ہنسنا بالکل ہی منع ہے یا گفتگو منع ہے یا کچھ تو وہی منع ہے، نہیں، یہ ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. سب دیدو، سیدھے ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، اور اس طریقے کے اوپر پورے پورے اگر تمہارے بس میں نہ ہو تو کم از کم اتنا تو کرو کہ قریب آ جاؤ. سددو وقارب، قریب آ جاؤ، یعنی کوشش کر کر کے جو مطلوب درجہ ہے اس مطلوب درجے کے جتنا قریب ہو سکو ہو جاؤ. اور یہ جو کوشش ہے نا، یہ جو طریقت اور تصوف کے ذریعے، سلوک کے ذریعے جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی قاربو پر کی کوشش ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ جتنا میں قریب پہنچ جاؤں مطلوب درجے کے اتنا ہی اچھا ہے، اس کے لیے کوشش. سلوک کے کیا معنی؟ سلوک کے معنی چلنا، راستے پر چلنا. منزل ہے دور اور آدمی اس منزل کی طرف چل رہا ہے تو ہر قدم اس کو اس منزل سے قریب کر رہا ہے. تو سلوک کے معنی یہی ہے کہ اس مطلوب درجے کے قریب ہوتا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ مایوس نہ ہو. اگر فرض کرو ابھی تمہیں ایک دم سے، ایک رات میں، ایک دن میں پوری منزل حاصل نہیں ہوئی تو مایوس ہی نہ ہونی چاہیے، بلکہ چلتے رہو، قدم بڑھاتے رہو، اپنے آپ کو قریب کرتے رہو، ایک دن انشاءاللہ منزل تک پہنچ ہی جاؤ گے اللہ کے نام. جو آدمی کوشش کرتا رہے، قدم بڑھاتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچا ہی دیتے ہیں، پہنچا ہی دیتے ہیں. لہذا فرمایا سددو وقارب، قریب قریب پہنچنے کی کوشش کرو. اور قریب پہنچنے کا راستہ آسان جو خلاصہ ہے وہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا کہ بھائی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، اس کوشش میں کہیں کوتاہی نہ ہو کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں سنت کے مطابق ادا ہوں، اس کی پوری کوشش کرو. جہاں کہیں کوتاہی ہو جائے فوراً استغفار کرو، فوراً استغفار کرو اور توبہ کرو، پھر تجدید کرو عزم کی اور پھر مزید کوشش میں لگ جاؤ. نہ مایوس ہو کر بیٹھو اور نہ غافل ہو کر بیٹھو، نہ غفلت ہو نہ مایوسی ہو، بس یہ دو لفظ ہیں، ان کے اوپر عمل کر لو. تو بات تو یہ ہے کہ یہ شیطان سے اور نفس سے لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں عمر بھر یہ ہوگا کہ کبھی تم نے اس کو زیر کر لیا، کبھی وہ تمہیں زیر کر گیا. لیکن جب تم اگر ڈٹے رہے کہ نہیں ہار نہیں مانوں گا، اگر تو نے مجھے ایک مرتبہ زیر کیا تو اگلی مرتبہ میں تجھے زیر کروں گا اور ہار نہیں مانوں گا، لگا رہوں گا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مستقل غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، مستقل غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. اب پھر وہ اتنا کمزور پڑ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی حاوی نہیں ہوتا، اور یہی مقام ہے جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے. تو آدمی لگا رہے، کوشش میں لگا رہے، کوشش کا دامن نہ چھوڑے، امید کا دامن نہ چھوڑے، دو چیزیں، دونوں باتیں ایک ساتھ ہونی چاہیے. اگر کوشش چھوڑ دی تو اس کے معنی غفلت میں مبتلا ہو گئے، پھر کامیابی نہیں. اور اگر کوشش تو جاری ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ مایوس ہونے لگے کہ صاحب کوشش تو کر رہا ہوں اور مجھ سے نہیں ہو رہا، تو یہ مایوس بھی نہیں، بلکہ فرمایا سد جو وہ قاریب، قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ گے تو ایک دن تمہیں گود میں اٹھائی لیں گے اللہ بھی انشاءاللہ تعالی. ہمارے حضرت فرمایا گئے تھے ایک دن انشاءاللہ لمیا گود میں اٹھا لیں گے. تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ فکر ہمیں عطا فرما دے کہ یہ فکر ہر وقت لگی رہے کہ آگے بڑھو. دعا کرو اللہم اجعل یومنا خیرا من امسنا وغدنا خیرا من یومنا، جیسے حدیث میں فرمایا کہ اللہ ہمارا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہو اور ہمارے آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہو، یعنی ترقی ہوتی چلی جائے اطاعت میں اور اتباع سنت میں. یہ کوشش آدمی کوشش میں لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہنچا دیتے ہیں، نہ مایوس ہو نہ غافل ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جمعہ کا ٹائم بھی بتا دیں
جی،
جمعہ کا وعدہ،
جمعہ انشاءاللہ جمعہ کے یہاں وقت تو آج کل ابھی تک پونے سوا بجے شروع ہوتا ہے اور پونے دو بجے تقریر ختم ہوتی ہے، وہ آئندہ ایک بجے کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. لیکن جیسا میں نے کیا کہ اگلا اتوار میں یہاں نہیں ہوں گا، تو آج انشاءاللہ حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب تشریف رکھتے ہیں، جی آئندہ اتوار کو آپ ہوں گے انشاءاللہ حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور اس سے اگلا اتوار بھی انشاءاللہ یہاں ہوگا. لیکن میں نے آپ حضرات سے گزارش کی ہے اس پر غور کر کے پھر اس اتوار کو فیصلہ کریں گے کہ آئندہ اتوار یہاں ہوا کرے یا دارالعلوم میں، اور جمعہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہاں پر ہوا کرے گا. دعا فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين ابن فضلك رحمك رحمت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے حادثات اور صالحات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں، انہیں صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ایک صاحب نے درخواست کی ہے کہ فرحان صاحب بیمار ہیں، ان کے صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ آپ نے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ آپ نے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما، یا اللہ آپ نے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما.
بسم اللہ الرحمن